الذين أنعمت عليهم. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم رضان ببكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قصص الانبیاء کے عنوان سے درس تراویح کی آج تیسری نشست میں ہم حاضر ہیں اور حضرات انبیاء کرام اور بشمول اسلامی عقائد اسلامی نظریات کی واقفیت اور معرفت حاصل کرنے کے لیے اب تک کے گزشتہ دو درسوں کے اندر تقریباً بنیادی باتیں ذات انبیاء کے حوالے سے عقیدہ نبوت کے حوالے سے سیکھنے کا شرف ہمیں عطا ہوا. اس وقت ہم جس بنیادی کتاب کو بنیاد بنا کر عقائد کی اصلاح اور پھر اس سے اضافی توضیحات اور اس کی تشریحات دیگر کتابوں سے شامل کر رہے ہیں اس میں بحر شریعت کا پہلا حصہ جو حضور صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے عقیدے کے باب میں جمع کیا ہے اس کی ایک ایک شق کو پڑھ کر اس کی تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں. انبیاء کون ہوتے ہیں, نبی کس کو کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے, اس پر اب تک بحث ہوئی. ان کی ذات نوع انسانیت اور جن سے بشر سے ہوتی ہیں اس کی کیا تفصیل ہے, کل کے درس کے اندر ایک ہم نے تفصیلی خاکہ اور ایک توازن ایک میزان ایک بیلنس آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انبیاء کرام کے لیے بصورت انسان اور بصورت بشر کے اس کا انتخاب, اس کی نالج کس طرح کی ہوگی, اس کی معرفت کس طرح کی ہوگی, اس کی تفہیم کس طرح کی ہوگی اور اس عقیدے کی سمجھ کس طرح کی ہوگی. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کیونکہ میں نے پہلے اس کیا کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ انبیاء کرام کے واقعات میں اور ان کے قصص کے ساتھ متعلق ہے. بیٹا تھوڑے پنکھے کم کرو, شور کافی, گرمی اتنی نہیں ہے جتنا پنکھ کم کرو. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صل علی سیدنا محمد و آل محمد یا رسول, اللہم صل وسلم وبارک محمد و آل محمد. اس کو خاص طور پر بند کر دوں گا. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیہ. آج بڑی اہم بحث کی طرف ہم چل رہے ہیں, اپنی توجہ رکھیے گا, یہ قیمتی لمحات ہیں, زندگی میں بار بار نہیں آتے. بندہ 10-15 سال بھی مدرسے میں لگائے تو یہ بحثیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عقیدہ نبوت کے حوالے سے. قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, سورۃ ہود آیت نمبر 120 کے اندر. کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر سارے انبیاء کا ذکر بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ لِنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, ہدایت کا مرکز دل ہے. فرما محبوب, اس لیے آپ پر ہم نے, ہم سے نہیں حضور سے کہا جا رہا ہے, تو یہ کتنی ضروری بات ہے. فرمایا محبوب, آپ کی استقامت کے لیے, اور آپ کی دل جمی کے لیے، آپ کی تسکین کے لیے اور آپ کے دل کو ثابت رکھنے کے لیے ہم نے ان واقعات کو ذکر کیا، اور اس میں اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے، تمانیت ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے درجے میں ثابت قدم اور ثابت قلب اور استقامت کے لیے جس بات کو سب سے بڑا سپورٹ بنایا گیا ہے حضور کی ذات کے لیے، وہ انبیاء کے قصص ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کے واقعات، ان کے قصے اور ان کے حالات بندے کے ہدایت کے لیے اور بندے کی ہدایت کے لیے، اس کی استقامت کے لیے، اس کے ایمان کے لیے کتنی ضروری اور لازم ہے۔ عقائد کی تفصیل چل رہی تھی کہ نبی کون ہوتے ہیں۔ یوں تو قرآن مجید میں تقریباً 25 کے قریب انبیاء کرام، یعنی انبیاء کرام کی تعداد جس کو ہم اکثر سنتے ہیں 124,000 کم و بیش، یعنی کچھ کم اور کچھ زیادہ۔ یہ کم و بیش ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ احادیث کے اندر 224,000 بھی ذکر کیے گئے، ایک حدیث کے اندر صرف 12,000 کا عدد بھی آیا ہے، لیکن وہ خاص ایک موضوع ہے، وہ پھر تفصیل ہے اپنی۔ اس لیے ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یا اللہ جتنے تیری بارگاہ سے تیرے نائبین، تیری بارگاہ سے شریعت اور تیرے احکام کے سفیر اور تیرے محبوب تشریف لائے ہیں، چاہے وہ 124,000 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہوں، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے 124,000 کم بیش، بیش فارسی زبان کا لفظ ہے زیادہ، اور کم بھی فارسی زبان کا لفظ ہے یعنی کم۔ تو کم و بیش 124,000، تاکہ کیونکہ اگر ہم 124,000 پر رک جائیں اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، 124,000 کہہ دیں اس سے کم ہوں گے تو کیا ہوگا۔ تو عقیدے کی احتیاط یہ ہے کہ یہ جملہ کہا جائے کہ 124,000 کم و بیش، یعنی 124,000 اتنے یا اس سے کم ہو یا اس سے کچھ زیادہ ہو، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید میں خاص طور پر جو خاص انبیاء کا ذکر کیا گیا جن سے بہت اہم ترین واقعات جڑے ہوئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 25 کے قریب ہے، اور قرآن کریم نے 25 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب آئیے عقیدے کی اس بات کو سنیے۔ انبیاء بشر ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، نہ وہ جن ہوتے ہیں اور نہ وہ عورت۔ اس کی تفصیل کل گزر گئی ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ آج ایک خاص عقیدہ صدر الشریعہ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کی روح کو، اور عقیدہ وہی ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں لینا چاہتے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن اصل ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ملنے والے موضوعات مختلف ہیں، کچھ احکام سے متعلق ہیں، کچھ اخلاق سے متعلق ہیں اور کچھ عقائد سے متعلق ہیں۔ اخلاق اچھی کردار، اعمال عبادات، عقائد ایمانیات، ان تینوں کی جگہیں الگ الگ ہیں۔ اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھیں گے تو بڑی دلچسپی پیدا ہوگی۔ عقائد کا مرکز دل ہے، کیونکہ عقیدہ بنائے عقد سے، عین قاف دال، عقد۔ عقد کہتے ہیں جس رسی کو ہم گانٹ لگاتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، تو عربی زبان میں گرہ لگانے کو عقد کہتے ہیں، عقد۔ جس طرح شادی کو بھی عقد کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا عقد فلاں کے ساتھ، یعنی فلاں فلاں کے ساتھ منسلک ہو گئے، تو عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ تو عقیدہ اسی سے ہے، یعنی ایسی گرہ لگانا کہ پھر وہ کھلے نہیں۔ عقیدے کا معنی ایمان ہے، یعنی ایمان آپ کہیے یا عقیدہ کہیے، یہ دونوں مترادف ہیں۔ مترادف ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے کہ لکھنے میں یہ مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ عقیدہ، ایمان و عقیدے کی بات کریں جناب، تو بولے جا رہے ہیں دو لفظ ہیں، لکھنے میں بھی الگ الگ ہیں اور تلفظ پروننسیشن میں بھی الگ الگ ہیں۔ ایمان عقیدہ دونوں الگ الگ ہیں، لکھنے میں بھی الگ ہیں، بولنے میں بھی الگ ہیں، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ تو مترادف ان کلمات کو کہتے ہیں کہ بولنے میں مختلف ہوں لیکن معنی وہ ایک دیتے ہیں۔ تو لہذا عقیدہ اور ایمان یہ معنی ایک ہی ہے، اس کا معنی ہے سچائی، یقین۔ اور یقین ظاہر سی بات ہے چہرے کی صفت نہیں ہے، دل کی صفت ہے۔ کسی چیز کو جھوٹا جاننا یہ بھی دل کی صفت ہے، دل کا کام ہے، اتنی آپ اردو سمجھتے ہیں۔ ورنہ پھر اور ڈیٹیل میں نیچے جانا پڑے گا. تو جتنا آپ سمجھیں گے تو پھر ادھر سے بات آگے چلے گی. سچ جاننا یہ بھی دل کا کام ہے, کسی چیز کو رد کرنا, جھوٹ جاننا یہ بھی دل کا کام ہے. تصدیق اور تکذیب یہ دل کی صفت ہے. تو عقیدہ ایمان یہ ایک ہی چیز ہے, تو یہ دل کے اندر رہتا ہے. اب کسی غلط بات کو سچ جان لے یہ بھی دل کی صفت ہے, کسی سچ بات کو سچ جان لے یہ بھی دل کی صفت ہے. تو قرآن سے ملنے والے موضوعات وہ تین قسم کے, ایک ہے عقیدہ یعنی وہ سچی بلیف اور سچی حقیقت, ایمانی چیزیں, سچائی, سب سے بڑی سچائی جو قرآن دیتا ہے, جیسے اللہ ایک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی یکتائی, اس کے ہونے کا ثبوت, اس کائنات کو اسی نے بنایا, تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے, تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے, قیامت کا دن حق ہے, انبیاء کرام کو ہم نے سفیر بنایا, فرشتے حق ہیں, کتابیں اتر چکی ہیں, تقدیر حق ہے. یہ سارے عقائد جو ہیں یہ ایسی ٹھوس سچائی ہے جس پر تھوڑی سی عقل بھی استعمال کی جائے تو بندے کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ ایسا سچ ہے کہ جس سے بندہ جان نہیں چرا سکتا. اب عقیدہ یہ رہتا ہے دل کے اندر, اعمال پریکٹیکل, یعنی جب آپ نے اللہ کو دل سے اللہ مان لیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ حق ہے, اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی کے حکم کے ہم پابند ہیں, اس بات کو آپ نے دل سے جان لیا تو پھر اس نے کچھ پریکٹیکل کرنے کے لیے آپ کو دیا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تلاوت, یہ ظاہر کی چیزیں ہیں, یہ ظاہر کی چیزیں ہیں. نماز وہی پڑھے گا جو اللہ کو مانتا ہوگا, روزہ وہی رکھے گا جو اللہ کو مانتا ہوگا. اب اللہ کو ہم دل سے مانتے ہیں, اس کی ظاہری دلیل کیا ہے؟ نماز. کافر تو نماز نہیں پڑھتا, ملحد تو نماز نہیں پڑھتا. تو یہ نماز دلیل ہے ایمان کی, تو یہ اعمال اور احکام ہے, اس کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیے. اعمال ہمارے ظاہر پر ہوتے ہیں, ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے. اعمال ہمارے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں اور ایمان ہمارے ظاہر کی کیفیت کا مرکز ہوتا ہے. اب اعمال ہمارے ظاہر پر نظر آتے ہیں اور ایمان ہمارے باطن پر ہوتا ہے, اور اخلاق وہ ہے جو دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. اگر اعمال باہر کے باہر رہ جائیں, اندر کی حقیقت اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو یہ بیکار ہے. اللہ سے تعلق کی سچائی دل میں رہ جائے لیکن اعمال کی طرف سے اس کو ظاہر نہ کیا جائے, یہ بھی بیکار ہے. جب یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں گے تب دین بنتا ہے. تو ان دونوں کو جوڑنے والی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے, جس کو آپ تصوف کہتے ہیں, جس کو آپ علم الاخلاص کہتے ہیں. یہ تین چیزیں. اب آپ یہ سمجھ گئے, اس طرح ایک بات تھوڑی سی ہم آگے لے کر چلیں, یاد کرنے کی نیت سے ان باتوں کو سمجھے تاکہ آپ میچیور ہو جائیں. دو لفظ ہم اکثر کہتے ہیں, ایمان اور اسلام. ایمان اور اسلام, ایمان اندر رہنے کی چیز ہے, اسلام ہمارے ظاہر کی چیز ہے, جس کو میں احکام کہہ رہا تھا. اسلام کیا ہے؟ نماز. اسلام کیا ہے؟ روزہ. اسلام کیا ہے؟ کلمہ. اسلام کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. یہ ظاہری پریکٹیکل ہے, یہ اسلام ہے. اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق, دل سے جاننا. تو اسلام کہتے ہیں اعمال و احکام کو اور ایمان کہتے ہیں عقیدے کو. کبھی ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن خاص ٹرمز میں, اصطلاح میں, فن میں یہ دونوں الگ الگ معنی میں آ جاتے ہیں. اسلام احکام کے لیے آتا ہے, عبادات کے لیے آتا ہے, اور ایمان عقیدے کے لیے آتا ہے, اور اخلاص یا تصوف یا علم الاخلاق, اس کو علم الاخلاق کہیں یا علم الاحکام, اس کو علم الاخلاق کہیں یا علم التصوف کہیں یا علم الاخلاص کہیں, یہ تینوں ایک ہی ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جو دل کو, ایمان کو اسلام سے جوڑتے ہیں, اسلام کو ایمان سے جوڑتے ہیں. کیونکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق اندر سے ہے. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کی تصدیق اندر ہے, اس کو ہم ظاہر دکھا رہے ہیں. یعنی اسلام ظاہر سے شروع ہو رہا ہے, باطن میں آ رہا ہے, اور ایمان باطن سے شروع ہو رہا ہے, ظاہر میں آ رہا ہے. تو اس چولی دامن دونوں کے کنیکشن کا نام یہ دین ہے. دونوں میں سے ایک ایک اگر الگ الگ رہا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان وہ ہے کہ اندر اللہ کی تصدیق ہے تو اس کے احکام باہر نظر آئے. مثلا ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور شراب خانے میں بیٹھا ہو, ہمیں نہیں پتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے, کہ ایسے ہم گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, خدا نہ کرے علیہ عزب اللہ شراب پی رہا ہے,
تو شراب خانے میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ہے؟
نہیں.
لیکن ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟
نہیں.
تو لہذا احکام جو ہے وہ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں, اعمال جو ہے وہ ایمان کو, بولیے میرے چہرے میں نہ گم ہو جائیں, بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, جتنے آپ تھکے اتنا میں بھی تھکا ہوا ہوں, لیکن بات ذرا سمجھے, عقیدے کی بات ہے تاکہ ہم بات کو آگے لے کر چلیں, اور جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وہ ہوشیار بیٹھے, ورنہ پیچھے جا کر تھوڑا ٹک لگا کر بیٹھے, تاکہ بات جو کرنے کی وہ تسلی کی ہو. عقیدے کی بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے, یہ صلاۃ و تسبیح سے بھی زیادہ اہم ہے, یہ تسبیحات سے بھی زیادہ اہم ہے, یہ چادروں سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کی اہمیت اس کے ساتھ ہے, جس نے اس کو سمجھ لیا پھر وہ چادریں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں, جس نے اس کو سمجھ لیا اس پر یقین رکھ لیا تو وہ صلاۃ و تسبیح ایمان کا ذریعہ بن جاتی ہے, وہ بھی لازم ہے لیکن یہ اس سے پہلے لازم ہے. تو ذرا اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. تو یہ ایمان, احکام اور اعمال کی بات میں نے آپ کے سامنے مختصراً کر دی ہے. اب تھوڑی سی بات, اچھا یہ بات اس لیے میں نے چلائی تھی, تھوڑی تفصیل اس لیے ذکر کی تھی کہ یہ تین علم کے شعبے الگ الگ ہو گئے نا, ایک علم الایمان ہو گیا یعنی علم العقائد ہو گیا, ایک کو آپ نے علم الاخلاق کہہ دیا جو ابھی میں نے اس کی وضاحت کر دی, ایک کو آپ نے علم الاعمال یا علم الاحکام کہہ دیا. اب جب یہ تینوں الگ الگ ہیں تو پھر تینوں کے استاذ بھی الگ الگ, جب یہ تین الگ ہیں تو تین فن بھی الگ ہیں, ان کے نام بھی الگ الگ ہوگا. جو علم العقائد تھا اس کا نام ہو گیا علم کلام, ٹھیک ہے جی, اور جو علم الاعمال تھا اس کا نام ہو گیا علم احکام فقہ, اور جو علم الاخلاق تھا اس کا نام ہو گیا علم تصوف. اب یہ نام الگ, اب آپ سمجھیں گے کہ جناب جو علم عقائد سکھائے اس کو علم الکلام کا امام کہتے ہیں, جو اعمال سکھائے اس کو علم فقہ کا امام کہتے ہیں. بندے گھومتے رہتے ہیں, میں ایسی کوئی ڈینگے نہیں مار رہا لیکن آپ کو صحیح بتا, بندہ پوری زندگی پڑھتا رہتا درس نظامی لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتا. تو یہ تجرباتی چیزیں, اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں, یہ کتابوں میں بھی آپ کو نہیں ملیں گی, خال خال کہیں ملیں گی. تو علم چھپانا گناہ ہے, ظاہر کرنا ضروری ہے, اگر چھپانا ہوتا تو یہ قیمتی بات میں کبھی آپ کو نہیں بتاتا, لیکن چھپانا گناہ ہے اس لیے میں اس کو چھپا رہا ہوں, ورنہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو واضح کی جائے, کیونکہ یہ سونے سے قیمتی جس کو چھپا کر بندے اپنے پاس رکھیں. چھپانا گناہ ہے اس لیے ہم اس کو چھپا نہیں رہے, ظاہر کرنا چاہیے, ورنہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو یعنی بالکل ایسے ماحول میں بیان کیا جائے کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں. اس ڈر سے صرف اس کو بیان کرتے ہیں کہ جناب علم کو چھپانا جائز نہیں ہے. اگر یہ حکم نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ بات بتانی کی نہیں تھی, یہ تو اتنی قیمتی بات ہے بندہ اپنے دل میں رکھے اور اس سے ذوق حاصل کرے. اب آئیے جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, توجہ کریں اس کی قدر کے طور پر. جو علم عقائد ہیں اس کو علم کلام کہتے ہیں, اور جو علم اعمال علم احکام و اعمال ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں, اور جو علم اخلاص یعنی علم الاخلاق ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں. تو پتا چلا کلام فقہ تصوف تین شعبے بن گئے. جو کلام کے ماہر ہیں, جو علم الکلام کے ماہر ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے, جو علم فقہ کے ماہر ہیں ان کو فقہا کہا جاتا ہے, اور جو علم الاخلاق و تصوف کے ماہر ہیں ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن انہی تین موضوعات کے اندر بٹا ہوا. اب اہل سنت و جماعت میں ہمارے جو سب سے بڑے استاذ ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ تینوں علم آئے ہیں قرآن ہی سے, لیکن ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم براہ راست اس کو سمجھ سکیں, تو ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے, ایک معتمد شخصیت کی ضرورت ہے, کیونکہ قرآن ایک بات دس جگہ پر کرتا ہے. مثلا حضور کی ایک شان بیان ہوئی دس جگہ پر ہوئی ہے, اب ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں دوسری آیت کی طرف ہماری توجہ گئی کہ نہیں گئی. تو ایسے علماء جنہیں ایک ایک مضمون کی ساری آیتیں سامنے ہوتی ہیں, پھر وہ نچوڑ نکالتے ہیں اس پر ایک مضمون نکالتے ہیں, تو ایسے استاد کی ضرورت ہے. تو علم الکلام میں جو ہمارے استاد ہیں وہ امام المتکلمین سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کی ذات, امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ, تاجکستان میں ان کا مزار شریف موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماوراء النہر. گوگل پر اگر آپ گوگل پر اگر آپ یہ لفظ نکلیں گے لکھیں گے دریا ہے آمو, آم لکھتے ہیں نا آم مینگو, جس طرح آپ آم لکھتے ہیں نا اس طرح یہ جو بات ہے نا اس کو ڈھونڈنے میں مجھے کئی دس سال لگے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو میں آپ سے ذرا شیئر کر رہا ہوں, ذرا اس کو سمجھیں. اگر آپ گوگل کے اوپر دریا آمو لکھیں, آم والا مد والا الف کے ساتھ آمو, یہ انگلش میں لکھ دیں آمو, تو وہاں پر پوری ڈیٹیل گزر جائے گی. ایک دریا ہے وہ جو افغانستان کے اس سائڈ سے چلتا ہے اور یہ پورا تاجکستان آذربائیجان سے رشیا تک جاتا ہے, ایک بہت بڑا دریا جس کو دریا آمو کہتے ہیں. اس کو پرانے زمانے میں ہمارے علماء نہر کہتے تھے, اور جو علماء اس دریا کے ادھر رہتے, کچھ علماء دریا کے ادھر رہتے, امام بخاری دریا کے ادھر رہتے تھے, امام ترمذی دریا کے ادھر رہتے تھے, امام باؤ الحق نقشبند ادھر رہتے تھے, علامہ تفسانی ادھر رہتے تھے, حضرت امام ابو منصور ماتوریدی. اس لیے اکثر طلباء یہ بات فقہ میں پڑھتے ہیں, یہ عقیدہ ما وراء النہر علماء کا ہے, ما وراء النہر کے علماء نے یہ فرمایا. ما وراء النہر یہ ہمارے وہاں اصطلاح استعمال ہوتی کتابوں میں, ورا کہتے ہیں بیک کو عربی زبان میں, جسے فرنٹ ہے اور بیک ہے نا, عربی زبان میں جو فرنٹ ہے اس کو امام کہتے ہیں, امام کہ ہاض شی امامی یہ چیز میرے سامنے ہے, وہ ہاض شی ورائی یہ چیز میرے پیچھے ہے, تو ورا کہتے ہیں بیک کو, جس کو بیہائنڈ بھی کہیے بیک کو کہتے ہیں. تو اسی لیے جب علماء کی تحقیق چلتی تھی کہ فقہ میں یہ رائے کن علماء نے ذکر کی ہے, تو وہاں پر لکھا جاتا تھا قال ما وراء العلماء ما وراء النہر, نہر کو اس طرف رہنے والے علماء یہ بات کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ دریا دریا نہیں ہے, اسلام کی دریا ہے, اس کے کنارے پر پورا اسلام بسائے, دین اسلام کا علم, علم تفسیر, علم حدیث, علم فقہ, جو پورا اسلام ایک قانون کی شکل میں بنا ہے نا, اس پورے نظام کو پر ہزاروں کتابیں لکھنے والے علماء سب سے زیادہ جہاں گزرے ہیں وہ اس دریا کے قریب گزرے ہیں. یہ اس کے جغرافی میں حد و خال آپ کو بتا رہا ہوں. اس دریا کو صوفیہ بھی سب سے زیادہ ادھر ہی ہے, پورا سلسلہ نقشبند ادھر ہے, سرکار باؤ الحق نقشبند وہاں آرام فرما رہے ہیں, سرکار میرے آقا عبیداللہ احرار وہاں آرام فرما رہے ہیں, سرکار حضرت سیدنا شیخ المشائق یعقوب چرخی وہاں آرام فرما رہے ہیں, حضرت امام ترمذی وہاں آرام فرما رہے ہیں, امام بخاری بخارا میں آرام فرما رہے ہیں, امام ابو منصور ماتوریدی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. آپ صرف کبھی سمرقند کی اس ما وراء النہر دریائے آمو کو پڑھ کر دیکھیں گے, اور آپ کا کبھی تاریخ سے مطالعہ رہا ہونا آپ کہیں گے ابھی میں ٹکٹ کٹا کر اگر میرے پاس ہو تو میں پہنچ جاؤں کہ مدینہ منورہ کے بعد اور مکہ کے بعد, یعنی یہ تو مرکز رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں صحابہ کے بعد, تابعین کے بعد, اہل عرب کو جس نے دین سکھایا وہ یہاں کے علماء تھے. اہل عرب کو جس نے دین سکھایا, قرآن کی جتنی تفسیریں آپ دیکھیں گے یہیں کے علماء نے لکھی. امام بخاری کو دیکھو یار, سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھ دی, وہ یہیں کے رہنے والے تھے. امام ترمذی کو دیکھو, یہیں کے رہنے والے تھے. متکلمین کے امام جنہوں نے اسلام کے عقیدے کو قرآن و سنت سے نکالا اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کے سوالات کے جوابات دیے, یہودیوں کے سوالات کے جوابات, اسلام میں جو چھوٹے چھوٹے فرقے پیدا ہو گئے تھے معتزلہ ٹائپ کے, جو عقلی اعتراضات کسی بھی عقیدے پر کرتے تھے, تو ٹھوس ان کے جوابات دیے. یہ متکلمین کے امام, امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ, یہ خود وہاں ماوراء النہر ازبکستان کے اندر, آپ دیکھیں تاجکستان کے اندر, یہ دریا آمو کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. یہ بہت, میں اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. ہاں دریا آمو اس کی تحقیق کریں آپ. تو حضرت علم الکلام میں ہمارے امام, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ قصص الانبیاء, اس میں سینکڑوں موضوع ایک ساتھ چلیں گے, اس میں تاریخ بھی آئے گی, جغرافیات بھی آئے گی, تفسیر بھی آئے گی, حدیث بھی آئے گا, فقہ بھی آئے گا, کلام بھی آئے گا, فلسفہ بھی آئے گا. اب آپ اس میں سے جمع کرتے رہیے, میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. دیکھیے یہ تو جغرافی علم ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کہاں پر یہ واقع ہیں. اب آئیے فن کی بات. تین قسم کے علوم تھے, بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. علم کلام یعنی علم ایمانیات, علم احکام یعنی علم فقہ جو ظاہر پر ہے, علم الاخلاق یعنی علم تصوف. یہ تین شعبے ہو گئے علم کے, تو ان کے تین استاذ ہو گئے. جو متکلم, جو عقائد کے امام تھے ان کو متکلمین کہا گیا, جو احکام کے امام تھے ان کو فقہا فقی کہا گیا, اور جو علم الاخلاق کے امام تھے ان کو تصوف کے امام تھے ان کو صوفی کہا گیا. اچھا اب ان تینوں کا تعارف کرا کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. کیوں لوگ کہتے ہیں یہ کیوں ہیں, آپ حنفی ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز میں رفع یدین کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ ہماری تقریر سن لینا تو پھر آپ کو سوال ہی نہیں بنتا. توجہ سے آپ سنیں، امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، میں نے پہلے کہا کہ علم العقائد، عقیدے کا بیان، اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، حضور کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، انبیاء کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، قرآن کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، قرآن کے بارے میں خاص عقیدہ. میں ایک جھلک شریف دیکھتا ہوں ورنہ آپ الجھ جائیں گے، پھر بات بہت لمبی نکل جائے گی، کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ایسا ہے، اللہ کی شان اور اللہ کی صفت ایسی ہے کہ جس سے بندے کی کسی صفت کی کوئی مشابہت کمپیریزن نہیں کر سکتے. مثلا اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم نے کہا جی قرآن اللہ کا کلام ہے. تو کہا کلام جب کوئی کرتا ہے یعنی بات کرتا ہے تو اس میں تو آواز ہوتی ہے، تو اللہ کے کلام میں آواز ہے؟ ہم نے کہا نہیں آواز نہیں اللہ کے کلام میں. تو کہا آواز کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا جس کلام میں آواز ہو وہ مخلوق ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں آواز نہیں ہے. تو کہیے اللہ کے کلام میں جب آواز نہیں ہے تو حضرت موسیٰ سنتے کیا تھے؟ یہ اب اپنی سوال سامنے سے آ رہے ہیں، تو اس کا منہ توڑ جو جواب دے رہے ہیں وہ امام ابو منصور ماتوریدی ہے. یہ بہت نازک بحث ہے کہ حضور پھر کیا سنتے تھے، اللہ کی کوئی زبان ہے؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہا پھر عربی میں کلام کیوں اترا؟ یہ سوالات سامنے آتے ہیں. یہ میں صرف آپ کو ٹچ کرنے کے صرف دلچسپی دلا رہا ہوں کہ یہ کتنا نفیس علم ہے اور یہ کتنا پاکیزہ علم ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا چھوٹا سا کان اور ایک انچ کا اس میں ایک ہول ہے، وہ میری آواز کو سن رہا ہے. یعنی آواز دیکھو کتنی بڑی ہے لیکن آپ کے کان کا ایک چھوٹا سا ہول اس کو سن رہا ہے. تو پتا چلا فانی فانی کا ادراک کر لیتا ہے. اب حضرت موسیٰ نے اللہ کے کلام کو اگر ضبط کر لیا تو پھر اللہ کا کلام غیر مخلوق کیسے رہا؟ اگر وہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کے کان نے کیسے سن لیا؟ تو یہ عقلی سوالات سامنے کھڑے ہوتے ہیں صرف ایک خاص کنفیوژن کی وجہ سے. یہ عقیدہ بالکل حق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے. قرآن، اب ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ قرآن کی دو قسمیں سمجھ لیں، ایک اللہ کے کلام کی دو قسمیں سمجھیں آپ، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی. ہم جو پڑھ رہے ہیں کلام لفظی ہے. اللہ کا جو کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا وہ کلام نفسی ہے. یہ خاص اصطلاح ہے. معتزلہ یا ان فرقوں کو عقیدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے الجھن پیدا ہوئی، ورنہ اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے، وہ جہالت اور اندھیرے میں. بندہ جب تک کسی چیز کو جانتا نہیں تو اسے جھگڑا کرتا ہے، اور جان لیتا ہے تو موافق ہو جاتا ہے. تو دراصل ان کے سامنے بات کھلی نہیں اس لیے وہ جھگڑا کرتے رہے، لیکن جنہوں نے اس بات کو کھولا اور ان کے سامنے واضح کیا، اسلام میں وہ بڑے بڑے ائمہ جس میں امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی کا نام آتا ہے، حجت الاسلام حضرت امام غزالی کا نام آتا ہے، سرکار غوث اعظم کا نام آتا ہے، اوپر سطح پر اہل سنت کے امام المتکلمین حضرت امام ابو منصور ماتوریدی کا نام آتا ہے، اور متاخرین زمانہ ماضی قریب کے اندر امام احمد رضا کا نام آتا ہے، جنہوں نے اس گنجلک بحثوں کو گویا کے واضح کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ امام کی ضرورت کیوں پڑی، اس پر میں نے آپ کو بتایا. تو امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ امام ہے جو عقیدے کے اندر ہمارے استاد ہیں، اور اصل جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے خالص، اس پر وہ قرآنی آیات کو جمع کر کے اپنی نالج دیتے ہیں، اور پھر اس پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں. ان کی قرآن کی پوری ایک تفسیر ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے، جو کئی زمانے کے بعد ان کی شائع ہوئی ہے، تاویلات اہل سنہ کے نام سے. اچھا، یہ تو علم الکلام میں ہمارے تین شعبے ہو گئے. تو یہ علم الکلام کے استاذ امام ابو منصور ماتوریدی کہلائے. اسی طرح علم فقہ، احکام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عمل مختلف صورتوں میں شامل ثابت ہے. ایک ہی چیز، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی کام مختلف جگہ پر مختلف صورتوں میں شامل ہے. اب ہم اس میں آئے کہ سنت کیا تھا، جو پہلے کیا وہ سنت تھا، یہ کیا جو سنت ہے، جو آخر میں کیا سنت ہے. تو فقہ جو احکام ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جس امام کی ضرورت پڑتی ہے، جس استاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ. تو عقائد میں امام ہو گئے امام ابو منصور ماتوریدی، فقہ میں امام ہو گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور تصوف کے اندر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تلقین، کیونکہ دیکھیے قرآن نے بھی بات کی نا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی تین کام کے لیے آتا ہے، تلاوت کو سکھانے کے لیے، قرآن کے معنی کو بتانے کے لیے، اور باطن کو صاف کرنے کے لیے. تو جو چیز تلاوت سے متعلق ہے اس میں ایک عقیدہ آ گیا، جو تعلیم سے متعلق ہے اس سے احکام اور فقہ آ گیا، اور جو تزکیہ کہ وہ لوگوں کے نفوس کو پاک کرتا ہے، گندے خیالات نکالتا ہے، اللہ کا پاکیزہ خیال ان کے دلوں میں لاتا ہے، سچائی کا جذبہ ان میں پیدا کرتا ہے، امانت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، صداقت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تواضع و انکساری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، حسد کو نکالتا ہے، حسد کے منفی جذبوں کو ان سے نکالتا ہے، تکبر کے منفی جذبے کو نکالتا ہے، ریاکاری کے منفی جذبے کو نکالتا ہے، حرص و حسد کے منفی جذبے کو نکالتا ہے. اس شعبے کو کہتے ہیں اخلاق، اور اس کا دوسرا نام ہے تصوف. اس میں ہمارے استاد غوث اعظم ہیں. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز تو آپ ایسی پڑھ رہے ہیں کہ اس میں آپ نے رفع دین نہیں کیا، غوث پاک رفع دین کرتے تھے. ہم نے کہا ہم نے غوث پاک کو احکام میں امام نہیں مانا ہے، تصوف میں مانا ہے. ہم نے احکام میں امام مانا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو. آپ ان کا عمل ہماری نماز کے کوئی خلاف لے آؤ، ان کا کوئی قول، تو یہ سوال بنتا ہے. وہ آپ جس شعبے کی بات کر رہے ہیں اور جس شعبے کے امام کا سوال لا رہے ہیں، ان کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، تو لہذا سوال نہیں بنتا، صرف جہالت ہے، ورنہ یہ سوال بنتا نہیں. اچھا، یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد اب میں آ رہا ہوں صدر شریعہ کی طرف، کیونکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں علم العقائد. علم العقائد تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری صاحب بارش شریف، یہ شاگرد ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کو، اور امام احمد رضا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام ابو منصور ماتوریدی کے. وہ عقیدہ جو چلا آیا ہے، اب اس عقیدے کی شاخ کے اندر یہ ہے جس طرح کہا گیا کہ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قرآن خاص پیور بات، اصلی بات جو نبی کے بارے میں کرتا ہے وہ کیا ہے، تو 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہاں پر جمع کر دی گئی ہے کہ اس طریقے کا عقیدہ قرآن میں چاہتا ہے، اور اس کے خلاف جو نظریات اس کا رد کر دیا گیا ہے، ہم اس عقیدے کو سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے آج ایک اور مقدمے کے تحت ذکر کر دی. نبی کی تعریف ہو گئی ہے، اب دیکھیں یہاں پر حضرت صدر الشریعہ اب عقیدہ لا رہے ہیں اللہ کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر نبی کا بھیجنا، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی نو انسان ہوتے ہیں جن سے بشر سے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سبق ذرا اپنے ذہنوں میں تازہ کیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. 40 منٹ کا درس رکھا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنے استادوں سے 6-6 گھنٹے کا یہ درس سنا ہے، کیونکہ اس میں اگر تسلسل کٹ جائے گا تو بندہ بات بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ نہیں کہ ہم لمبا نہیں کریں گے، اپنے وقت پر ختم کریں گے، لیکن میں بار بار آپ کو تھوڑا سوئچ اس لیے کرتا ہوں تاکہ پرانی یاد اپنی کل کے درس کی آپ تازہ کریں، اور یہاں سے جانے کے بعد فیس بک پر پڑا ہوتا ہے درس ہمارا، اس کو رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سن لیا کریں، تاکہ ہاں کچھ یہاں پر اہل علم بیٹھتے ہیں کہتے ہیں آپ اتنا پھیلا کیوں دیتے ہیں بات کو. میں نے کہا پھیلا اس لیے دیتا ہوں کہ کچھ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ عام سطح کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں، میں آپ کی طرف دوبارہ لوٹ کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھیلاوا یوں ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے کبھی اس کی سپورٹ کے لیے تاریخ کے واقعات لانے پڑتے ہیں، موضوع کسی کے لیے نہیں کھلا تو پھر اس کے لیے جغرافی حالات لانے پڑتے ہیں، موضوع نہیں کھلا پھر کوئی حدیث لانی پڑتی ہے، موضوع نہیں کھلا تو کسی امام کا قول لانا پڑتا ہے. تو وہ نہیں کہ ہم تقریر بھول گئے، نہیں، اس کانسیپٹ کو کھولنے کے لیے اتنا ٹائم آپ یہاں پر دے رہے ہیں، دروازے سے باہر نکلا آپ نے کہا ہم نے کچھ سمجھا نہیں، تو یہ تو دکھ کی بات ہے. تو یہ پھیلاوا دراصل اس موضوع کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم کتنے بھی دور چلے جائیں غوث اعظم کے کرم سے پھر ہم اسی نقطے پر آ جاتے ہیں. تاکہ بات اب آپ دیکھیں، بات صدر الشریعہ کے قول سے چلی تھی، اب یہاں پر عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر میں اس طرح آپ کو پڑھا رہا ہوں جس طرح اسکول کے اندر استاد پڑھاتا ہے، اس وقت اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب بندہ ہوم ورک کرتا ہے تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹیوشن لیتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے ٹیوشن اور ہوم ورک کے لیے ہمارے فیس بک کے اوپر وہ پورا ریکارڈ موجود ہے، آپ اس کو سنیے، جو ہماری ویب سائٹ جس پر یہ جا رہا ہے آپ اس کو سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ زندگی میں آپ کو بہت کام دے گا، آپ بڑے میچیور رہیں گے، ہر شعبے کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کے اندر ایک علمی دلیری رہے گی کہ آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں. اور ہمارا مقصد بھی کوئی آپ کو مرید یا شاگرد بنانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا دینا ہے. آپ جن کے مرید ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ جن کے شاگرد ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کو صرف یہ ایک فیض ہے بزرگوں کا جو رمضان کی برکت سے ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، جس کے حصے میں جو آیا اللہ نے قبول کر لیا، تو قبر میں آپ بھی اکیلے جائیں گے، میں بھی اکیلا جاؤں گا، یہی وہ اخلاص ہے جو اکیلا اکیلا ہر ایک کو قبر کے اندر کام آئے گا. اب آئیے، ایک بہت اہم عقیدہ یہاں پر آ رہا ہے اور چند منٹ ہمارے پاس، اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں. صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. یہ ہمارا اور شیعوں کے درمیان ایک معرکۃ الآرا مسئلہ ہے. اس لیے یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. ان کے نزدیک اماموں کا بھیجنا, اور میں کوئی فرقہ واریت نہیں کر رہا ہوں, ابھی اگر سن بھی رہے ہوں گے تو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حیات القلوب جو ملا باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے, اس کی پہلی جلد کے اندر ملا باقر مجلسی نے اس بات کو لکھا ہے انہوں نے. اور اکثر ٹیلی ویژن پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو شیعہ علماء کے ساتھ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں, جس طرح کے بیٹھتے ہیں تو ان سے ہم کہتے ہیں یہ آپ بتائیے ذرا, وہ کہتے ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا بغیر پڑھے بتا دو, اسی تمہاری کتاب پڑھنے میں ٹائم لگے گا تو بتا دو. تو یہ میں الجھانے کے لیے بات نہیں کر رہا, صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. تو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو مقدمے کے طور پر انہوں نے لکھا ہے, اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے کہ اللہ پر اماموں کو بھیجنا واجب ہے, اللہ پر اماموں کو بھیجنا واجب ہے, اللہ پر زمین پر امن کرنا واجب ہے. ابھی ہمارے بچہ نعمان بیٹھا, ہمارا ایک مباحثہ تھا خلافت کے مسئلے پر, پانچ گھنٹہ کے قریب بحث تھی, اس میں ہم نے ان سے یہی بات کی, موضوع تھا خلافت کا. ہم نے ان سے یہ بات کی کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ حضرت مولا مرتضیٰ پہلے خلیفہ ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پہلے سوالات ہیں, اس کے آپ جوابات دے دیے. میں نے کہا دیکھیں حضرت, بقول آپ کے کہ حضرت مولا مرتضیٰ پہلے, میں پہلے عرض کر رہا ہوں, یہ مناظرے کے رنگ میں نہیں عرض کر رہا, میں صرف سمجھانے کے رنگ, اور یہ ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی فرقہ واریت بات کر رہے ہیں یا الجھا رہے ہیں, یہ ان کی کتابوں میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. بلکہ میں تو اکثر جو کہ چینل جو ان کے ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں, میں گھنٹوں بیٹھ کر سنتا ہوں, تاکہ انہوں ان کے علماء کے مباحث کو ہم سنتے ہیں. جن کو سننا جائز ہے وہ سنیں, جو عوام نہ سنیں, ٹھیک ہے نا. تاکہ تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کو آپ فرقہ واریت, لیکن ہماری جو گزارشات ہے ذرا وہ بھی سننے کی کوشش کریں. یعنی آپ کی تحقیق کے بارے میں جو ہم غریبوں کی جو تھوڑے تھوڑے فرمودات ہیں, اس کو بھی آپ ذرا سننے کی کوشش کریں, جو اہل سنت کا اختصاص ہے. اب یہ کہ یہ کہنا کہ اماموں کا بھیجنا اللہ پر واجب ہے, اللہ پر واجب ہونے سے مراد اللہ کی ڈیوٹی ہے. سنی کہتا نا, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کہ وہ نہ کرے تو اس سے کوئی پوچھے, نہ اللہ رب العالمین جل والا پر کوئی چیز واجب نہیں. تو پھر یہ اللہ رب العالمین, ہم نے کہا دیکھیں اللہ رب العالمین امور فرماتا ہے, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کرتا ہے. ورنہ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرما فعال لما یرید, وہ جو چاہے کرے, فرما فعال لما یرید, جو چاہے وہ کرے, کون اس سے پوچھنے والا. تو اللہ رب العالمین پر یہ چیز واجب ہے, یہ بڑا بھیانک سی بات ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو ایک داغ لگانے سے مترادف ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اللہ پر واجب ہے. ایک قرآن کی آیت میں مجید آپ کے مزید آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, دیکھو ایک تو آیت یہ فعال کرتا ہے لما یرید, جو وہ چاہتا ہے, کسی سے پوچھتا نہیں, کوئی ڈکٹیشن, کوئی املا, کوئی تفصیل کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے, نہ اس پر یہ واجب ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر پوچھے, کیونکہ اس پر کسی کا حق ہی نہیں ہے, اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جناب جو ہے کسی کو, جس طرح کہ عام آقا کا حق غلام پر نہیں ہے جناب, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل والا جو قادر مطلق ہے, جو اصل کن سے ان کو پیدا کرنے والا ہے, جو محسن حقیقی ہے, اس پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں وہ بندوں کو اگر دیتا ہے تو حق کے طور پر نہیں, واجب کے طور پر نہیں, فضل و مہربانی اور خیرات کے طور پر. یہ ایمان اور توحید کی اساس ہے. اب آیت دیکھیں فعال لما یرید, جو چاہے وہ کرتا ہے. دوسری آیت دیکھیں, اللہ فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل, کوئی سوال نہیں کر سکتا اس سے جو وہ کرے. یہ آیت ہے. اب کوئی سوال نہیں کر سکتا سے مراد کیا, اس پر کوئی واجب نہیں ہے. بھائی مجھ پر اگر کوئی چیز آپ نے واجبات لگائی, اگر میں پورا نہ کر سکا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیوٹی پوری کیوں نہیں کی, آپ نے کرا کام پورا کیوں نہیں کیا, پر وہ واجب تھا, ذمہ داری تھی. لیکن اللہ, کیونکہ آپ سوال کر سکتے ہیں, جو اس کے مسئول ہیں, ذمہ دار ہیں, جن کے ہاتھ میں وہ اقتدار ہے, وہ سوال کر سکتے ہیں, آپ کی ڈیوٹی تھی, آپ نے کیوں نہیں کی. لیکن اللہ فرماتا لا یسأل عما یفعل, اللہ جو کرتا اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہم یسألون, اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ جو کرتا ہے, ہاں وہ خود ہے جو لوگوں سے پوچھتا ہے, وہ مخلوق سے پوچھتا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ دونوں آیتیں یہاں پر اس عقیدے کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز واجب نہیں. اچھا جلدی سے اس کو سمجھیے. انہوں نے کہا جی امام اللہ پر واجب ہے کہ خلیفہ بنائے. مجھ سے پہلے گئے کہ ہم دلیل پڑھیں گے آپ کے سامنے کہ حضرت مولا علی پہلے خلیفہ ہیں. میں نے کہا نہیں, پہلے اصول ذرا طے کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی پہلے خلیفہ ہیں, تو میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا عقیدہ کیا؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانا اللہ پر واجب ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا حضرت علی بنے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ اس پر وہ خاموش. میں نے کہا میں آپ کو حضرت علی کی خلیفہ بننے کی دلیل پڑھنے نہیں دوں گا, پہلے آپ اصول ہم سے طے کریں, کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ خلیفہ بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا پہلا خلیفہ تو حضرت ابوبکر بن گئے, دوسرے حضرت عمر بن گئے, تیسرے عثمان بن گئے, تو تمہارے عقیدے سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابوبکر ٹھیک خلیفہ ہے کیونکہ اللہ نے بنا دیا ان کو, حضرت عمر ٹھیک خلیفہ ہے. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ جناب نہیں حضرت مولا مرتضیٰ پہلے خلیفہ ہیں, تو میں نے کہا حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے ہاتھ میں تو یعنی بظاہر جو پہلی کرسی وہ آپ کو نہیں ملی, تو اس پر آپ سنیوں کو کیوں کوستے ہیں کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے. میں نے کہا اللہ سے پوچھئے, جب آپ نے اللہ کے بارے عقیدہ رکھ لیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے تو اللہ نے نہیں بنایا ان کو, تو تم ہم سنیوں کو کیوں کوس رہے ہو, اللہ سے بات کرو. اس پر وہ خاموش ہو گئے اور بحث آگے نہیں چل سکی. تو اس بات کو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ذرا اس کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں ہے, اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا, جس طرح قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان علینا للہدا, اللہ رب العالمین پر, یہ اعلیٰ کا لفظ واجب کرنے کے لیے بھی آتا ہے, اعلیٰ کا لفظ واجب کرنے کے لیے بھی آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا, تو ہمارے بزرگ اس طرح نہیں کہتے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا, کیونکہ ذمہ کا معنی واجب کے لیے آتا ہے. اہل سنت کے اسلاف بولنے میں بڑا احتیاط رکھتے ہیں کہ کوئی جملہ بھی ایسا نہ نکلے کہ نہیں میرے کہنے کا مقصد, میں نے کہا جو بھی مقصد تھا پھر لفظ میں لائے نا, یہ نہ منے کہ پھر آپ کو پوچھنا پڑے گی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ نہیں میرا مقصد یہی تھا کہ کرم, تو پھر آپ کرم کا لفظ استعمال کریں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فلاں کو بد دعا دی, حضور نے فلاں کافر کو بد دعا دی, کتابوں کے اندر موجود ہے. میں نے کہا بالکل موجود ہے, لیکن ہم اس کو بد دعا نہیں کرتے, اس لیے کہ حضور کی کوئی دعا بد نہیں ہے, یعنی یہ لفظ, ہاں دعائے ضرر حضور نے دیا ہے, تو کہا ہاں وہی دعائے ضرر, تو ہم نے کہا دعائے ضرر کہو, حضور کی کسی بھی شے کو بد نہ کہو. اس لیے یہ نہیں کہا جاتا, کوئی کہہ دے تو کوئی کفر لازم نہیں آتا. اگر بندہ مؤدب ہے, تعظیم والا ہے, اس کی عام زندگی ادب میں چلتی ہے, اگر اس نے ایسی جملے کہہ دی ہے تو ہم اس کو بے ادب نہیں کہتے. یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد لٹ اٹھا دیتے کسی کو, نہ اس کو بے ادب نہیں کہتے, لیکن یہ سلیقہ نہیں ہے, بندے کو اپنی سطح ادب میں تھوڑی اٹھانی چاہیے, زیادہ ادب کے لیے, زیادہ احسن کے لیے, زیادہ اولا یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بد دعا کی بجائے دعائے ضرر کہا جائے کہ سرکار نے فلاں کافر کے لیے دعائے ضرر کی ہے, نقصان کی دعا کی ہے, اس کے ضرر کی دعا کی ہے. بد دعا نہ کہیں, اس لیے کہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ بد نہیں ہوتا. تو اس بات کو سمجھنے کے بعد اب آخری عقیدے کی چھوٹی سی وضاحت کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. چوتھا عقیدہ یہاں پر لکھا ہے کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے, نبی ہونے کے لیے نبی پر وحی کا ہونا ضروری ہے, خواہ وہ فرشتے کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ ہو. اب اس کو ذرا سمجھ لیں, وحی کا سلسلہ پہلے تو یہ سمجھ لیں بچے بزرگ تمام, وحی کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا. حضور کے بعد کسی پر وحی شرعی نہیں آئی. حضور کے بعد اگر عقیدہ رکھا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون پر وحی آئی, اس پر آئی, اس پر آئی, تو یہ سری کفر ہے. توجہ ہے آپ کی, یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو مسلمان بنانے کے چکر پڑ جائے, لیکن اس کی کتابیں اس کو مسلمان ثابت نہیں کرتی. یہ کیا کہ آپ قادیانی کے خلاف نہ بولیں, کیوں نہیں بول سکتے جناب, آزاد رائے کیوں نہیں بول سکتے, جب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تو کیوں تعلیمی طور پر کیوں بات نہیں کر سکتے. آپ اگر اس کو مسلمان بنانے کے چکر میں رہیں گے تو کیا ہم اسلام کی اقدار کو بیان نہیں کریں گے؟ قادیانیت کے خلاف بولنے کا مطلب کہ آپ نے یہ لے لیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بولنا ہے؟ نہیں, قادیانیت کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ اس گروہ کا نہ وہ اسلامی فرقہ ہے نہ اس کو فرقہ کہا جائے گا, ہمارے آئین میں یہ درج ہے. اور یہ سن لیں فواد چودھری صاحب اور دیگر بزرگ, اس کو آپ ہلائیے گا نہیں, پاکستان پر امن ملک ہے, پر امن اس کو رہنے دیں. آپ ایسی اقداروں کو آپ ہلائیں گے, آپ جیسے کئی وزیروں کو اگر ملیا میٹ کر کے بھی اگر بنایا جائے نا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جتنی حیثیت آئین پاکستان کی. تو لہذا سیاسی ایشو نہیں ہے یہ, اور آپ یہ نہ سمجھے کہ تبدیلی آ گئی, ہم آپ کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں, آپ اچھے عزائم رکھتے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے اور کام ہو جائے, لیکن آپ کی باتوں سے برکت ظاہر نہیں ہوتی, آپ کا جو لہجہ ہے وہ برکتی والا نہیں ہے. پانچ بندوں کو آپ چاند کا ٹھیکیدار بنا رہے ہیں, اگر وہ شرعی اعتبار سے فیصلہ نہیں دیں گے تو ان کے مسئلے پر کیا تو ابھی پولیس بھیج کے ہم سے عید کروائے گا؟ پولیس بھیج کر روزہ رکھوائیں گے؟ میں نے کہا ابھی تو دو عیدیں ہو رہی ہیں, اگر اس کو علماء اور دیندار لوگوں کی مرضی سے اگر آپ نے ہٹایا تو خدا نہ کرے اللہ وہ دن نہ دکھائے پاکستان میں تو 3600 عیدیں ہوں گی. تو لہذا جو لوگ واقعی میں حساس ادارے ہیں وہ غور کریں اس وقت چاند کے مسئلے پر لڑنا اور ان اس بات پر قوم کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے اپنی اصلاح کریں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر میں 65 روپے خرچ کرتے تھے یا 65,000 خرچ کرتے تھے. ابھی آپ تو ٹیکنالوجی کے وزیر بن گئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ ناسا کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے, سارے چینل نے آپ کا علمی لباس اتار دیا. تو شرم آپ کریں یار, کسی ایشو کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں اور آپ آ گئے مذہبی ایشو کے اوپر. تو یہ ہمارا لحاظ ہے, یہ ملک ہمارا ہے. ہم دہشت گردی کی بات نہیں کرتے, جلاؤ گہراؤ کی بات نہیں کرتے, توڑ پھوڑ کی بات نہیں کرتے, لیکن اخلاقی مذمت بھرپور کرتے ہیں اس بات کی کہ اگر آپ نے شرعی نقطہ نظر کو چھیڑنے کی بات کی یا گاندھی جیسے لاولت شخص کی بات کی تو پھر ہم آپ سے بھرپور اخلاقی مزاحمت کریں گے, بھرپور جمہوری مزاحمت کریں گے, بھرپور اپنے حق والی جو احتجاجی مزاحمت ہے کہ جو شدت سے بڑا ہے, جو ایک اپنے بات کے ذریعے مزاحمت کرنا ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جب بلاول آپ کے کپڑے وہاں پر اتار سکتا ہے تو ہم مسجدوں میں بیٹھ کر غیر شرعی بات اگر آپ کریں تو ہم نہیں کر سکتے, کریں گے. تو لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ایسی فضا بنے اور ایسے بھونڈے بیانات دیں کہ ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہٹا دیا, فلانا کر دیا. میں نے کہا یہ باتیں آپ کے بس کی نہیں ہے, ایسے میسیجز نہ چلائیں, ٹھیک ہے. علماء کے پیچھے آپ اس صورت میں نہ پڑیں. یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے, یہ اسلام کا مسئلہ ہے, قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے. یا آپ جو فتنہ کر رہا ہے پپلزئی جو ہے جس کو کسی نے منتخب نہیں کیا, آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں, لیکن ایک اجماعی صورت بن جائے تو اس کو روکنے کی کوشش آپ نہ کریں. ساری امت جب ایکسپٹ کر چکی ہے, آپ جیسے, اب میرے منہ سے نکلتا ہے, آپ جیسے کو قوم مان چکی ہے تو آپ سر اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ ہمیں قوم مان گئی ہے. تو میں نے کہا قوم اس چیز کو بھی مان چکی ہے تو خدا رہا اپنی زبانوں کو آپ بند رکھیں. آپ سے تو خود خان صاحب بیزار ہے کہ میں اس کو اب ڈنگروں کا وزیر بناؤں. کہاں بناؤں؟ وزیر داخلہ بنایا تو بک بک کر رہا تھا, سائنس کا وزیر بنایا تو ناسا کے بارے میں ایسی بات کی کہ ساری دنیا ہنس رہی ہے. اب ایک رہ گیا دودھ بیچنے والا وزیر. تو یہ آپ سننے کے مستحق ہے کیونکہ آپ کا عہدہ ہے, آپ کے بارے میں بات کی جائے گی. آپ نے سننا ہے کیونکہ آپ وزیر ہیں. آپ غصے میں نہ آئیں اس بات پر, آپ کو سننا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ برداشت و تحمل نہیں رکھیں گے تو آپ اس منصب کے, ایک کام ہے کہ اگر آپ کے لوگ سنا رہے ہیں تو آپ استعفیٰ دے کر چلے جائیں, آپ کی بھی جان چھوڑ جائے, ہماری بھی جان چھوڑ جائے. یا پھر وہی بات کیجئے جو قوم کے اکثریت کے مزاج کے مطابق ہو. کیونکہ نہ ہم سیاسی ہیں, نہ ہم سکورنگ کے لیے بات کر رہے ہیں, نہ سیاست کے لیے بات کر رہے ہیں. مذہب کی آپ بات کریں گے اور رمضان جیسے موضوع کو آپ نے فوج چودھری صاحب چھیڑ دیا ہے. رمضان میں تو چھپی ہوئی چیزیں ظاہر میں آ جاتی ہے, یعنی جو چیز لوگ بھول چکے ہوتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں وہ باتیں بھی آ جاتی ہے. تو آپ اگر رمضان جیسے مہینے جس میں بندوں کا محبت رسول, محبت اسلام کا جذبہ ایک دم اونچا ہوتا ہے, اس میں اگر آپ یہ چیز چھیڑیں گے تو میں یہ کہنا چاہوں گا خان صاحب سے, ان کو سوئٹزرلینڈ یا قائدیان ٹکٹ دے کر بھیج دیں, وہاں یہ تھوڑا سیر تفریح کر کے آ جائے. رمضان کے مہینوں میں اسلامی نظریات ان باتوں کو چھیڑا نہیں جاتا. درود پاک پڑھیے. صلاۃ وسلام علیک یا رسول. ایک عقیدے کی بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. کل اس موضوع کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ابھی جو میں نے بات کی ہے یہ جتنی اہم تھی اس طرح کی, یہ جو موضوع آ رہا ہے یہ بھی اپنی اہمیت کا گویا کہ متحمل ہے. اچھا, نبی ہونے کے لیے اس پر وحی کا ہونا ضروری ہے. اب ذرا لفظ سنیے ایک دو چند منٹ میں اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں. نبی کے لیے وحی کا ہونا ضروری. وحی کس کو کہتے ہیں جی؟ وحی کے ہم دو معنی بیان کرتے ہیں. ایک وحی کا لٹرلی معنی, لغوی معنی, الاشارۃ بالسرعۃ, جلدی سے کسی جانب اشارہ کرنا, یعنی بالکل جلدی کوئک اشارے کے ذریعے کوئی بات پہنچا دینی, دوسرا کوئی نہ سمجھ سکے وہ سمجھ جائے, اس کو وحی کہتے ہیں. اور وحی کا شرعی معنی کیا ہے؟ وحی کا شرعی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین, وحی کا شرعی معنی قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, ذالک یہ ساری چیزیں, انباء نبؤن کی جمع, اما یتساءلون عن نبا, نبا خبر کو کہتے ہیں, عام خبر کو نہیں, عام نالج کو نہیں, انتہائی بھاری برکم خبر جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہ ہو, یعنی انسان کے سورسز اس کو اپنے کنٹرول میں نہ کر سکے, اس سے ایسی بھاری بات جس تک اس کی اپروچ نہ ہو, اس کو عربی زبان میں, کیونکہ خبر بھی تو عربی کا لفظ ہے نا, خبر اور ہے, نبا اس سے اونچا درجہ ہے, یعنی بھاری بھرکم پوشیدہ بات, کہ اس تک کسی کی رسائی نہ ہو. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کا ایک لٹرلی معنی, کیونکہ عربی زبان ہے, تو اہل عرب کسی بات کو جلدی سے ایک دوسرے سے دوسرے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, اشارے کے لیے کہ دوسرے سمجھ نہ پائے وہ سمجھ جائے, تو اس کو وحی کہتے ہیں. اہل عرب, اہل زبان وحی کہتے تھے کسی کو سرعت سے اشارہ کرنا, جلدی سے اشارہ کرنا. لیکن شریعت نے جب اس کو استعمال کیا وحی کو, تو شریعت میں اس کا معنی جلدی سے اشارہ کرنا ہی نہیں, بلکہ یہ معنی بھی ہے اس کے ساتھ کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, یہ جو غیب اور پوشیدہ خبریں جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, وہ اللہ جس سسٹم کے ذریعے نبی تک پہنچاتا ہے اس سسٹم کو وحی کہتے ہیں. تو یہ وحی کا معنی ہم نے قرآن سے کیا, ذالک من انباء الغیب. تو پتا چلا وحی عام خبر نہیں ہوتی. وحی عام خبر, بھائی خبر تو اخبار بھی دے رہا ہے, نیوز پیپر آپ کو خبر دے رہے ہیں, جریدے آپ کو خبر دے رہے ہیں, سیٹلائٹ سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں, لیکن آپ اس کو خبر کہتے ہیں, وحی نہیں کہتے. کیونکہ وحی بھی خبر ہے, لیکن کیسی خبر ہے؟ غیب کی خبر ہے. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے فائیو سینس ہیں, ہماری باڈی میں اللہ نے فائیو سینس رکھے. جس وقت یہ ہٹ جاتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں, جس وقت تک یہ موجود ہے تو ہم زندہ ہیں. اسی لیے حیات النبی کا مسئلہ بھی گزشتہ سال ہم نے اس حوالے سے ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے؟ حیات کا معنی بھی سینس کا رہنا. جب حضور یہ جانتے میری مزار پر آیا کون ہے تو یہی تو حیات ہے, کیونکہ یہی تو سینس ہے, حضور دیکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں کہ مردہ دیکھتا ہے, تو اور کس کو حیات کہتے ہیں؟ اصل سینس کا لیس ہو جانا یہی ڈیتھ ہے, بندہ مر گیا, کہ بس ختم ہو گیا, مر گیا بندہ. لیکن جب تک اس کے اندر سینس موجود ہے وہ بندہ زندہ ہے. جب تک اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے, سننے کی طاقت ہے, سونگنے کی طاقت ہے, سانسوں کی طاقت ہے, چکھنے کی طاقت ہے, مس کرنے کی طاقت ہے. تو غیب وہی بھی خبر کو کہتے ہیں, خبر بھی خبر کو کہتے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن کی خبر وہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہی ایک خاص خبر کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر ہوتی ہے, جو غیب کی باتیں ہوتی. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب اس کو کہتے ہیں جو ہماری فائیو سینس ہے, جس چیز کو وہ پا نہ سکے وہ غیب ہے. ہماری فائیو سینس کے دائرے میں جو چیز, اس کی اپروچ کے اندر جو چیز آ جائے گی وہ غیب نہیں ہوتی, غیب اس سے آگے کی چیز ہے. مثلا آپ قبر پر چلے جائیں تو قبر کی مٹی کو آپ دیکھتے رہیں, آپ کو پتا نہیں چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے, تو ایک مائنس. آپ اس کو چکیں, پتا نہیں چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے, دو. آپ اس کی مٹی کو اٹھا کے سونگیں, پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہے, تین. آپ اس کی مٹی کو اٹھا کے کان پر رکھیں, پتا نہیں چلے گا کیا ہے اندر, چار. آپ اس پر ہاتھ لگائیں, پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہے, پانچ. تو پتا چلا قبر کے اندر کی چیز غائب ہے. جس چیز کو ہمارے سینس نہ پہنچ سکے وہ غائب ہے. اب قرآن مجید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ذلک من انباء الغیب نوحی الیک, کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر جو وحی کر رہے ہیں, وحی کیا ہے؟ ایک تیزی سے اشارہ ہے. فرمایا ہاں, ایسا تیزی کا اشارہ ہے کہ جس کے ضمن میں, جس کے اندر کیا ہے, غیب کی باتیں, اور وہ غیب کی باتیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور ایسی وحی اللہ صرف نبیوں پر کرتا ہے اور کسی پر نہیں کرتا. ایسی وحی اللہ رب العالمین نبیوں پر کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں شرعی وحی. احکام کس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں چلے جائیں تو قانون کی وحی, شریعت کی وحی, شرعی وحی اب کسی کے اوپر نہیں آ سکتی. غیب کو جاننے کے تین درجے ہیں, اس پر ہم گفتگو ختم کریں گے. آج کے یہ سبق یاد رکھیں تو کل پھر انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں. غیب کو, انسین چیزوں کو, انویزیبل چیزوں کو, انسین چیزوں کو جاننے کے تین ذریعے ہیں. ایک وحی ہے, ایک الہام ہے, ایک فراست ہے. توجہ ہے, ایک وحی, کیونکہ میں نے ڈیٹیل بیان کر دیا, اگر موضوع میں یہاں ختم کر دیتا تو لوگوں کو شک پیدا ہوتا, اس لیے میں میری گفتگو کو آپ پورے پہرائے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. انسین چیزوں کو غیب, بس آپ سمجھ لیجیے, غیب کو جاننے کے تین ذریعے ہیں. ایک وحی کے ذریعے غیب جانا جاتا ہے, ایک الہام کے ذریعے غیب جانا جاتا ہے, ایک فراست کے ذریعے غیب جانا جاتا ہے. یا آپ چھوڑ دیجئے تین کو, دونوں کو ایک کر لیجئے, فراست اور الہام کو ایک ہی کر لیجئے. یعنی یا تو غیب جاننے کا طریقہ وحی ہے یا الہام ہے. الہام کہیے یا فراست کہیے, فراست کہیے یا الہام کہیے, اس میں ایک باریک سا فرق ہے, باقی ہیں دونوں ایک ہی چیز. میں اس کو تھوڑا سا, اگر وقت ہے آپ کے پاس تو میں اس کو توجہ کی. وحی انبیاء پر ہوتی ہے, انبیاء کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتی. الہام اور فراست اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں پر بھی فرماتا ہے, ٹھیک ہے, عام بندوں پر بھی کوئی نہ کوئی غیب کی جھلک آ جاتی جس کو آپ چھٹی حس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو فراست کی ایک صورت ہے. یہ تین چیزیں. اب اس غیب میں اور اس غیب میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے جی. وحی کا جو غیب ہے, یعنی غیب کو دیکھنے کی تین عینک ہے نا, ایک تو وحی کی آنکھ سے دیکھنا ہے, ایک فراست اور الہام کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اب دونوں کے شیشوں میں فرق ہے. وحی جو دیکھتی ہے وہ پرفیکٹ دیکھتی ہے, اس میں شک نہیں ہوتا. الہام اور فراست میں شک ہوتا ہے کہ شیطان اس میں انوال ہو جائے, شیطان اس میں انوال ہو جائے. اس لیے اولیاء کا الہام شریعت نہیں بنا. فضیلت کی بات بن گئی لینے کے لیے, لیکن اگر وہ شریعت سے متصادم نہ ہو. اس لیے اولیاء کی فراست اور الہام شریعت نہیں بنی, نبیوں کی وہی شریعت بنی. اس لیے کہ شریعت وہی بنے گی جس میں شیطان بار برابر بھی اندر نہ داخل ہو سکے, اور وہ غیب کو دیکھنے کا جو سسٹم ہے, جو پیور اس کو دیکھنا ہے, بالکل خالص دیکھنا ہے, وہ وہی ہے. اور وہ سینہ صرف انبیاء کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی میں یہ کوالٹی اور ہمت نہیں ہوتی جو غیب کو اپنی حقیقت شکل کے اندر دیکھ سکے. الہام بھی غیب ہی ہے, لیکن اس میں شک پایا جاتا ہے کہ جو دیکھا ایسا ہے بھی کہ نہیں, ممکن ہے جو دیکھا ایسا, کیونکہ شیطان اس میں انوالو ہو جاتا ہے. شیطان خاص صورتیں اختیار کر کے بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے. شیطان باقاعدہ فرشتے کی طرح بولی بول کے بھی گھسنے کی کوشش کرتا ہے اندر اور داخل ہونے کے. لیکن وہ غیب جو بالکل شیطان کی آمیزش اور شک وسوسے خالص کے, یہ بات اللہ ہی کی ہے, وہ صرف وہی ہے. اور وہ نبی کے سینے کی یہ صفت ہے, اس کے علاوہ کسی سینے میں نہ اتنی طاقت ہے کہ اس کو تمام طور پر کیچ کر سکے. ہاں, ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کے تابع اور شریعت کے تابع چل کر اس کا دل بھی نبی کی صحبت میں رہنے, اس کی سنت, اس کے دین کو قبول کرنے سے اتنا چمک جاتا ہے کہ جو نبی کے دل پر آیا ہے, جس طرح برتن چھلکتا ہے نا تو کچھ قطرے اس کے بھی دل پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ حجت نہیں ہوتا. لیکن حجت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی بیکار ہوتا ہے. ہوتا وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت کے متحمل, جو ان کی کرامات بنتا ہے, لیکن وہ قانون نہیں بن سکتا. قانون جو بنے گا وہ انبیاء کی وحی بنے گی. اور جو قانون بننے والی وہی ہے نا, وہ حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے, نبی پاک پر ختم ہو گئی. حضرت آدم پر شروع ہوئی ہے اور نبی پاک پر ختم ہو گئی. اب ہم نے آپ کے سامنے درس کو ختم کر رہے ہیں. الہام اور فراست کا ایک معنی میں آپ کہیں گے پھر یہ دو معنی کیوں الگ الگ ہیں. دیکھیں, الہام اور فراست یہ اپنی اپروچ پر ہے. جو دیکھ رہا ہے اس کی اپروچ خود روحانیت والی کتنی ہے. مثلا الہام اور فراست میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو استاد یہ کہتا ہے بیٹا لائن, تو آپ لائن سے فوراً آپ کے ذہن میں لائن کی شکل آ جاتی ہے. سمجھ گئے آپ, یہ ہے فراست, ٹھیک ہے. اور باقاعدہ آپ کو ڈیزائن کر کے بتایا جائے یہ لائن, یہ ہے الہام. یعنی میں صرف ایک اپروچ کی آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں. یعنی ایک ذہن یوں ہوتا ہے کہ وہ مضامین کو دیکھ کر غیب کی بات کو سمجھ لیتا ہے. ایک وہ ہے جس کو باقاعدہ سیمپل دکھانا پڑتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. تو یہ اپنی روحانیت کی رفتار کی وجہ سے الہام اور فراست میں فرق ہوتا ہے. ہوتے ہیں, دونوں ہی غیب کو جاننے کی چیزیں ہیں. لیکن نبی جو چیز دیکھتا ہے وہ حقیقت ہی کو دیکھتا ہے, چاہے وہ خواب میں دیکھے تب بھی حقیقت کو دیکھتا ہے. نبی کا خواب معول نہیں ہوتا, تعبیری نہیں ہوتا, وہ حقیقت ہی پر مبنی ہوتا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیسے نہیں ہو سکتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے, مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں دودھ پیتا رہا خواب میں, اتنا پیا کہ میری انگلیوں سے اس کی سفیدی ظاہر ہونے لگی. بخاری شریف میں ہے. سرکار فرماتے پھر اس کے بعد میں نے بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دیا اور عمر پینے لگے. صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا تعبیر ہے, تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. مجھے ایک بچے نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نبی جو دیکھتا ہے وہ پرفیکٹ دیکھتا ہے, اس کی تعویل نہیں ہوتی, تو یہاں دودھ کی تعویل کو علم سے تبیق کیا گیا نا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ایک تو اس لیے کیا گیا کہ ہمیں تعبیر کرنے کا طریقہ آ جائے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دودھ کی اصل شکل, علم کی اصل شکل ہی دودھ کے مانند ہے, جس کو کہتے ہیں عالم امثال. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ عالم اجسام ہے. یعنی میرا فیس, اگر میرے ساتھ اگر آپ اپنا فوٹو لگا دیں, میں آپ کے ساتھ اپنا فوٹو لگا دوں, تو ہر دوسرا بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے. تو جس طرح ہمارے جسموں کی ایک شکل ہے اس طرح ہماری روح کی ایک شکل ہے, اور ایک شکل ہماری اللہ کے علم میں ہے یعنی تعارفی شکل, یہ خاص علم ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے اس طرح دخل دے رہا ہوں. جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا, تو موت کو جاننے کے لیے اس کی شکل کیا ہے. تو اسی طرح عالم اجسام میں ہماری صورت یہ ہے, عالم اربا میں ہماری صورت اور ہے. ایک صورت ہمارے عمل کی وجہ سے بنتی ہے, ایک صورت ہماری اس عالم اجسام کی وجہ سے بنتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طرح جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ علم کی اصل شکل وہ دودھ ہی کی طرح ہے. یعنی علم جو ہے ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو ہم شکل میں جان سکے, لیکن اس کی ایک صورت ضرور ہے, کیونکہ کوئی شے ایسی نہیں جو صورت اور شکل نہ رکھتی ہو. تو علم کو اگر ہم اس وقت بیان تو کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ علم ہے, نالج لفظوں میں اس کے معنی بیان کر سکتے ہیں, اس کی شکل کو ہم بلیک بورڈ پر ڈیزائن نہیں کر سکتے. علم کہتے کس کو ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ علم کو ڈیزائن نہیں کر سکتے, لیکن اگر علم کو ڈیزائن کیا جائے گا تو وہ دودھ ہی بنے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ فرمایا نے دودھ کی تعبیر, تعبیر اس لیے کی جاتی ہے کہ اصل شے کو بندہ نہیں سمجھ رہا, تو تعبیر کرنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اصل شے غلط تھی, وہ اصل شے کو اگلا سمجھ نہیں پا رہا تھا, تو اس لیے اس کی مثال لائی گئی ہے. جس طرح آپ ایک ڈیفینیشن کتاب میں پڑھتے ہیں اسکول میں, پھر اس کے آگے ایگزامپل آتی ہے, تو ایگزامپل سے یہ مراد تھوڑی تھی کہ ڈیفینیشن غلط تھی, آپ میں صلاحیت نہیں تھی کہ آپ اصل کو نہیں سمجھ پا رہے, تو اس لیے کہا کہ مثلاً یوں, لائک یوں, نحو یوں, اس طرح مثال دی گئی ہے. تو دودھ جو حضور کو پلایا گیا وہ اصل علم ہے, علم کی اصل رنگت صورت تصویر شکل وہی ہے, لیکن اگلے اس کی اپروچ اس تک نہیں ہے, تو اس کی تعبیر کے لیے, تعبیر کے لیے تنزل میں اس کی عقل کے رعایت کر کے کہا گیا, اسے ہی تو علم کہتے ہیں, اسے ہی تو علم کہتے ہیں. تو لہذا ہم نے آج یہ بات آپ کے سامنے ختم کی ہے, اور بات ہم ختم کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے آپ کے سامنے علم کے شعبے بتائے کہ تین قسم کے علم ہے, علم عقیدہ ہے, علم احکام ہے, اور علم اخلاق و تصوف ہے. تینوں کے الگ الگ استاد ہیں, ایک امام ابو منصور ماتوریدی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ ہے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ تین بیان کیے آپ کے سامنے ہم نے, اس کی تھوڑی ڈیٹیل مزید ہم نے بیان کی, اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے, وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے فضل سے کرتا ہے. ہاں اگر کوئی کلمات ایسے مل جائیں ہمیں کہ جس کا معنی واجب کے ہوتا ہے, تو وہاں پر ہم تاویل کریں گے. جس طرح ان علینا, ہم پر ہے, اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا, کیونکہ علی لزوم واجب کرنے کے لیے آتا ہے, تو اس کا فوراً ہمارا علماء کرتے ان علینا للہدا, اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس بات کو لے لیا ہے کہ ہدایت پہنچائے. کہہ کے ذمہ کرم کا معنی کیوں نکالا تم نے یہاں سے, یہ تو علی آیا ہے. ہم نے کہا علی کا استعمال تو اس لیے کیا ہے کہ اہل عرب کی زبان بات ہو رہی ہے, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اہل عرب کی زبان میں اگر بات ہو رہی ہے تو بولنے والا اپنی مراد کو پورا اس کی زبان کے حوالے کر رہا ہے. جب یہ عقیدہ توحید کے بارے میں آ چکا ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, تو علی مانا کہ علی کا حرف مانا کہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے, لیکن جب عقیدہ اللہ کے لیے موجود ہے جو کہ اللہ رب العالمین پر کوئی واجب نہیں ہے, تو پھر اس زبان کی طرف نہیں جائیں گے, اس زبان کو اس احکام کے پابند کر کے مانا کریں گے کہ انا علینا للہدا, اللہ پر واجب نہیں, اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ لوگوں تک ہدایت کو پہنچائے. تو نبیوں کو بھیجنا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے, اور اللہ رب العالمین جو وحی فرماتا ہے وہ انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین پر فرماتا ہے, وحی شرعی یا تو فرشتے کے ذریعے فرماتا ہے یا ڈائریکٹ فرماتا ہے. یہ بڑی نفیس بحث ہے, انشاءاللہ کل اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے. آج ماشاءاللہ دو تین سوالات آئے ہیں, وقت ہمارا مکمل ہوا, لیکن کل گفتگو کے اندر انشاءاللہ ان سوالوں کا ہم احاطہ کر دیں گے سوال ذکر کیے بغیر, تو جن کے سوالات ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, فتنے فسادات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. یہ پورا ویب سائٹ کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر موجود ہے, جو چیز سمجھنے میں اگر آپ کو گرانی اور مشکل اگر لگی ہوگی, مشکل نہیں لگنی چاہیے, ظاہر سی بات ہے کہ ہم سیاسی مسئلے سمجھ لیتے ہیں تو یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے, تو اگر مشکل بھی لگی ہوگی تو اس کو دوبارہ ایک دو دفعہ اگر آپ ریپیٹ کر لیں گے تو یہ سننا بھی ایک وظیفہ اور عبادت ہے, تو یہ کہ وہ بات پختہ ہو جائے گی. مقصد کوئی استاذی دکھانا یا شاگردی بننا نہیں ہے, مقصد ہے کہ دین کا جو وقت ملا ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے اور تعلیم کا مہینہ ہے, اس وقت جس طرح بدن اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسی طرح دین سمجھنے کے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, ہمیں ان لمحوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. مجھے ایک بات صرف ایک منٹ کے سن لیجئے. کچھ دوستوں نے کہا کہ ایام آ رہے ہیں نا, جس طرح سیدہ زہرا پاک کا یوم, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت مولا مرتضیٰ کا یوم. تو میں نے یہ کہا کہ ہمارا درس تھوڑا چل رہا ہے, یہ بھی سارا انہی کا احسان ثواب ہے اور انہی کی روح پرفتو کے انہی کے عرس ہے. ذرا یہ ایک 12 تاریخ کو انشاءاللہ ہم سیدہ یوم زہرا پاک کریں گے, اور اس کے بعد آپ فیس بک پہ اشتہارات دیکھ رہے ہیں یوم, انشاءاللہ یوم ہی تو ہماری زندگی, ہمارا تعارف اور ہمارا عقیدہ ہے. انشاءاللہ سیدہ خدیجہ پاک کا بھی یوم ہوگا, حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا بھی یوم ہوگا, یوم بدر بھی ہوگا, فتح مکہ بھی انشاءاللہ ہم گویا کے ذکر کریں گے. سرکار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضور سیدنا امام العاشقین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے کہ وہ ذکر کیا جائے گا. مولا امام حسن کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا, سرکار غوث اعظم کا ذکر ضمناً ان تمام چیزوں کے اندر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اگر ہماری سانسیں باقی ہیں تو آخری سانس تک اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین جو زندگیاں ہماری گزر گئی ہیں, جو بقیہ رہ گئی ہیں, اسے بھی اپنے محبوب کے ذکر پر گزار. کیونکہ دنیا کی مقصود, دنیا کی داد و تحسین حصول نہیں ہے, حصول یہ ہے کہ جن کا نام یہاں پر پوری زندگی لیتے رہے قبر میں, ان کے نام کے مزے پھر ہم قبر میں تا قیامت تک اور اس کے بعد ہم پاتے رہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ فیض عطا فرمائے کہ دل میں ہو یاد تیری, گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ کل درس 10:30 بجے.